نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجے جانے کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین تھے جو آپ کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اہل مدین انہی کے نسل میں سے تھے. یہ قوم بحر احمر کے عرب ساحل پر آباد تھی. یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اپنے آپ کو دین حنیفی یعنی دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اپنے وقت کے مسلمان ہونے کے باوجود اس قوم کے اندر جو خاص طور پر غلط باتیں عام ہوئی ان میں ناپتول میں کمی کا جرم تھا. ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد بگاڑ آیا. کسی بھی پیغمبر کی قوم میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب وہ پیغمبر کی تعلیمات کو بھول جاتی ہے اور دین کے اندر خود ساختہ باتیں شامل کر دیتی ہے. کسی بھی دور میں جتنے بھی پیچھے اقوام کا ذکر ہے، ان تمام اقوام کے ساتھ یہی ہوا. ابتدا میں یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی کتاب سے تعلق کمزور ہوا وہ تعلیمات پر سے پش ڈال دی، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے نام پر بہت سے ایسے کام کرنے لگے جو دراصل دین کا حصہ نہ تھے، جن کے لیے دین کے اندر کوئی دلیل نہ تھی، اس لیے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. اس کے علاوہ ہر قوم کچھ خاص یا مخصوص اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص خرابی کا شکار ہوئی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر لین دین میں دیانتداری اور ناپ تول میں صحیح پیمانے قائم کرنے کا احساس ختم ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجا اور اس نے آ کر ان کو نصیحت کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی ہمارے ہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ سے جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، یعنی ہدایت دے کر. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے توکل کیا. اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یاد رکھیے کہ پیغمبر جتنے بھی آئے انہوں نے وقت کے سوچ اور فکر رکھنے والے طبقے کو خاص طور پر مخاطب کیا، اور ہر پیغمبر کی مخالفت اس وقت کی انیت نے کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں اور زیادہ حق پر سمجھتے ہیں، اور اپنی خاص سوچ، انڈیپینڈنٹ سوچ کی وجہ سے عموماً پیغمبروں کے کلام کو جلد سمجھ نہیں پاتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریپیٹڈلی یہی ہو رہا ہے. ہر پیغمبر نے آ کر جب اپنا پیغام پہنچایا تو اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، جو علم یا مال یا دنیاوی عہدوں میں سے کسی مرتبے پر فائز تھے، انہوں نے ہی اس کا انکار کیا. اور یہاں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو جرم تھا یا ان کا جو قصور تھا وہ کیا تھا. ان کا جو قصور تھا وہ یہ تھا کہ پیغام کو سچی نظر سے نہیں دیکھا یا حقیقی معنوں میں نہیں دیکھا، اور پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو مجبور کرنے لگے کہ وہ ان کے طریقوں پر چلنے لگے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہو، اگر انہیں کوئی شخص ایسی تعلیم دے یا ایسے راستے کی طرف بلائے جس میں دنیا کی کچھ قربانی کرنا پڑے، تو ہمیشہ ایسے لوگ اس تعلیم کو اپنے لیے نقصان دہ ہی سمجھتے ہیں. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے سے اوندھے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. ان تمام پیغمبروں کے واقعات میں، ان تمام قوموں کے واقعات میں ایک چیز خاص طور پر آپ قابل ذکر دیکھیں گے کہ پیغمبر آتے ہیں، اپنا پیغام لاتے ہیں، اس قوم کے بڑے لوگ انکار کرتے ہیں، باہم ایک کشمکش ہوتی ہے. شروع میں یوں لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر اور اس کے ساتھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہونے کے باوجود، قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پوری پوری قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہم سب کو ایک خاص نصیحت ملتی ہے کہ حق کے ساتھ خاص تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، حق ہی دراصل اللہ کی نگاہ میں وزن رکھتا ہے، حق ہی کے لیے کامیابی ہے، اگر سے وقتی طور پر کچھ آزمائشیں یا پریشانیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے فائدے کی خاطر حق ہی کا ساتھ دینا چاہیے، ہاں میجورٹی اس کا انکار ہی کیوں نہ کر رہی ہو، یا وہ وقت کے رواج اور وقت کے طریقوں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ اس لیے کہ بالآخر کامیابی حق والوں ہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے پہلوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ہی قوم پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، جب لوگ نہیں مانتے تو ان کے انکار اور تکبر کے باوجود ان پر اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ جو لوگ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، نہ وہ تنگی کی آزمائش سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ ہی خوشحالی کی آزمائش سے کوئی نصیحت پکڑتے ہیں، اور یہی حال ہر دور کے منافقین کا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے کس لیے اس کو باندھا اور کیوں چھوڑ دیا، نہ وہ کسی تکلیف سے سبق لیتا ہے اور نہ ہی وہ کسی خوشحالی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح جن قوموں کو ہلاک ہونا ہوتا ہے وہ ان دو طرح کے حالات سے آزمائے جانے کے باوجود سبق نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ انسان پر آزمائشیں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی سبق نہ پکڑے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں خوب ڈھیل دیتے ہیں تاکہ جس کو جتنا بھٹکنا ہو بھٹک لے اور بالآخر پھر اس کی پکڑ ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دین کی طرف آئیں گے تو شاید صرف مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، صرف قربانیاں ہی قربانیاں ہوں گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان کو خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن جب لوگ جھٹلاتے ہیں، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے تو پھر بالآخر پکڑ ہو کر ہی رہتی ہے۔ اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یعنی انسان کو اللہ کے عذاب سے کبھی بھی امن میں نہیں رہنا چاہیے، معلوم نہیں کس وقت پکڑ ہو جائے، ہمیشہ ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس بات نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ زمین پر بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کو عزت ملتی ہے، خوشحالی اور دولت نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس پہ زوال آ جاتا ہے، اس قوم کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ایک دوسری قوم آ جاتی ہے اور پچھلی قوم کے سارے وسائل پہ قابض ہو جاتی ہے۔ یہ چیز زمین پر ریپیٹڈلی ہوئی ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کے ملکوں اور قوموں کے حالات اگر آپ پڑھیں اور جانیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ قوم جس کو عروج ملا ہو وہ زوال کا شکار نہ ہوئی ہو۔ عروج اور زوال دونوں ساتھ ساتھ ہیں، انسانوں کے لیے بھی قوموں کے لیے بھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہر روز سویرے سورج نکلتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک قانون ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے کسی کی جاگیر یا میراث نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے امتحان کے لیے آیا ہے، ہر ایک کو موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، مہلت ملتی ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ اس وقت اور مہلت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ وسائل واپس لے لیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور اپنی طاقت کا بھی لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ لوگ اپنی ذات میں اپنی ترقی اور اپنی دنیاوی عروج کی وجہ سے خود مختار نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اصل مالک اللہ ہے، اصل اقتدار اس کے پاس ہے۔ اگر کسی کو بڑائی ملی ہے تو اس بڑائی کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے، حقیقت میں بڑا وہ ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑائی پانے کے بعد انسان اصل بڑے کو بھولنے لگتا ہے اور خود متکبر بن بیٹھتا ہے۔ لیکن ایسے تمام متکبرین کو دنیا کی قوموں کے عروج و زوال سے سبق سیکھنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے اور اپنی حیثیت کو کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تلک القرآن قص علیک من انبائها، یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ پھر ان قوموں کے بعد، یعنی جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی لے کر آ رہا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو بڑے مقاصد تھے، نمبر ایک فرعون اور اس کی قوم کو حق کا پیغام دینا، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اور نمبر دو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها، فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا، سانپ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا، کھلی کھلی نشانیاں۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی لوگوں کا عام طور پر حال یہی ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے وہ معجزات جن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں جن کو وہ اپنی ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ان کو وہ جھٹلانا چاہتے ہیں تو جادو کا نام دے دیتے ہیں، اور جو عقلی دلائل اور کائنات کے دلائل وہ کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی ساحر کی باتیں، کاہن کی باتیں کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ماننا نہیں چاہتا اس کے لیے 100 بہانے، اور جو شخص حق کا طلبگار ہو، حق کا متلاشی ہو، حق کا شوق رکھتا ہو، وہ جلد ہی حق کو پہچان لیتا ہے، پھر اسے مشکل پیش نہیں آتی۔ اور ایک اور طریقہ جو ہمیشہ لوگوں کا رہا وہ یہ کہ حق کا پیغام لانے والے پر کچھ ایسے الزامات عائد کر دیے جائیں کہ اس کی بات بے وزن ہو کر رہ جائے۔ یہی طریقہ ان سرداروں نے بھی کیا۔ فها يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
تمہیں یہ تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے، نہ کہ فرعون اور اس کی قوم کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو یہاں سے نکال کر خود یہاں کا بادشاہ بن بیٹھوں، لیکن انہوں نے آپ کی تعلیم کو، آپ کے پیغام کو الٹے معنی پہنائے۔ ہم اور ذات امرون، اب کہو کیا کہتے ہو؟
قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين،
پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انشر پھینکے، یعنی وہ رسیاں پھینکی، تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے، کیونکہ جادو میں عموماً یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ نگاہ بندی کر دیتی ہے، چیز کی حقیقت نگاہوں میں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ فرعون کی قوم میں جادو بہت عام تھا، کسی ماحول میں جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، اسی نسبت سے پیغمبروں کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت عروج تھا، تو آپ کو جو معجزات دیے گئے انہوں نے طب کی دنیا کو مشہور کر دیا، لاجواب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا اس نے ان کا سارا شہر نگل لیا، ان کو لاجواب کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ماننے والے نہ مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن پاک کی شکل میں، کیونکہ اہل عرب اس وقت شعر و شاعری کے بہت ماہر تھے، اس فن میں ان کو بہت عروج حاصل ہو چکا تھا، گفتگو کے میدان میں دوسروں کو لاجواب کر دیتے تھے، لیکن جب قرآن آیا تو اس نے ان سب ماہر لسانیات کو لاجواب کر دیا، لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والے نہ مانے۔
وبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون،
اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، الٹے دلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے
آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون،
اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تم مارنا چاہتے مار لو، مرنا تو ہے، واپسی تو ہے، اس سے کچھ بڑا نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان جس کے بعد انسان سے موت کا خوف بھی نکل جائے، کہ حق کے راستے میں اگر جان بھی دی تو وہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، وہ تو شہادت کی موت ہے، اس لیے باقی چیزوں کا نقصان تو بہت کم ہے۔
تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین،
ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك،
فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائے اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، جیسے پیچھے ذکر ہوا نا کہ جب پیغمبر آتا ہے تو پھر قوم پہ آزمائش آتی ہے، سخت وقت آتا ہے، جیسے اہل مکہ پر بھی قحط آیا اور کچھ آزمائشیں آئیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ اللہ کی طرف پلٹے اور ان کو بات سمجھ میں آئے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ سنگ دل لوگوں کے دل ان آزمائشوں سے بھی پگھلتے نہیں۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے منحوس ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے، حقیقت کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ اب یہ جو جملہ ہے، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لیا، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس نے نہ ماننے کی تھام رکھی ہو اس کے سامنے جو چاہو دلیل دو، جو چاہو معجزہ دکھاؤ، وہ نہیں مانیں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا۔ یہ آیت ہم بار بار قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اس مفہوم کی آیت کہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا، اگر وہ نہیں چاہتا تو ہم کہاں سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون ہدایت یہ ہے کہ وہ ہدایت جیسی قیمتی چیز انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی طلب رکھتے ہیں، جو اس کا شوق رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو بن مانگے نہیں ملتی، اس کے لیے اندر کسی نہ کسی درجے کی طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی اللہ کے رستے میں چلنے میں مشکل پاتے ہیں اور پھر کبھی حالات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی ماحول کو، کبھی معاشرے کو، کبھی شیطان کو، کبھی کسی کو، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے اپنے اندر کا حال کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، میری طلب کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، اس کو راضی کرنے کی جستجو کتنی ہے۔ تو جتنی طلب ہوگی اتنی ہی پھر مدد ہوگی۔ فأرسلنا علیہم الطوفان، جب وہ ماننے کو تیار نہ تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ اور آزمائشیں بھیجی، کچھ اور عذاب بھیجے، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ شاید بارش کا طوفان مراد ہے جس میں اولے بھی تھے، والجرادا اور ٹڈیاں جو ان کی فصلوں کو چاٹ گئیں، والقملا اور سرسریاں جو ان کے غلے کو کھا گئیں، والدفادع اور مینڈک، والدما اور خون، کہتے ہیں کہ پانی میں، کھانے کی چیزوں میں، مختلف چیزوں میں خون پیدا ہو جاتا تھا۔ آیات مفصلات، یہ نشانیاں الگ الگ، کھلی کھلی، یعنی ہر نشانی الگ طور پر آئی، فاستكبروا، کہ پھر بھی ان کا تکبر نہیں ٹوٹا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، یعنی خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، خود جھکتے بھی نہیں تھے، اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تو ہی کر لے، اور کیا اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ اور یہ بھی ان کی ایک حجتی ہوتی تھی، ماننا تو نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، تو جھوٹے والے،
مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔
یہ ساری نشانیاں ایک دم نہیں آئی تھی، ایک آتی پھر دوسری پھر تیسری، شاید کسی کے بعد ہوش میں آئے،
اور ہر مصیبت کے آنے پر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے، ہمارا وعدہ تم سے، اگر تم یہ مصیبت ہٹوا دو تو ہم مانگ جائیں گے، جو مصیبت چلی جاتی تو پھر ویسے تو ویسے ہو جاتے۔ تو جو قوم بار بار موقع ملنے پر، چانس ملنے پر بھی نہ سنبھلے نہ سمجھے، پھر اس پر بڑی آفت کا آنا تو لازم ہے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، یہ اب اس کے سوا اور کیا چارہ ہو سکتا تھا؟ نشانیاں دکھانے پہ، سمجھانے پہ، عذاب آنے پہ، بلائیں آنے پہ، کسی چیز سے بھی سمجھ نہیں رہے، پھر ایسی قوم کو دنیا میں رہنے کا حق کیا ہے؟ انہیں تو پھر ختم ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو مفسد لوگ ہیں، وہ تو زمین کا انتظام بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ زمین اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ یہاں پر جو انسان آئے وہ اس کا عبادت گزار ہو، اور جو مخلوق رب کی ایک بات نہ مانے پھر اسے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا آخر کیا حق ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، فلسطین کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی ترقی کی ساری علامتیں، سارے نشان۔ جب اپنی دنیا کو سنبھالنے والے ہاتھی باقی نہیں رہے تو پھر وہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔